صلاح الدین ایوبی کی زمانہ سے لے کر آج تک 800 سال 900 سال تقریباً تو یہ سب مسلمان کے ہاتھوں میں ہے آج تک. تو یہ ہے ہمارے عظیم تاریخ, اور ہم لوگوں کو بتائے, آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں دہشت گرد اور ارہابی وغیرہ جو ہے ٹیررسٹ, لیکن آپ کے سب سے زیادہ مقدس جگہ کی چابی تو ہمارے ہاتھوں میں ہے. تو یہ ہے صلاح الدین ایوبی کا انصاف اور عدل وغیرہ جو ہے. تو بہت ساری چیزیں پھر ہم دیکھتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ جل وعلا نے مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ہدایہ نصیب فرمایا, ایک تو 5 صلات. تو ہم دیکھتے ہیں صلات کو صلات اور نماز کو کیوں صلات کہتے ہیں. الصلۃ بین العبد وربی, یہ ایک جوڑ ہے بندے اور رب کے درمیان. وہ آدمی صحیح پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ نماز نہ پڑھے. لیکن ہم خوب اپنے دلوں کو تپے لے ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں. ایک نقشہ اللہ نے کھینچا ہے پکے سچے مسلمان کے, الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, جو کہ نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ. دوسرے منظر کھینچا اللہ نے منافقین کی, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. ہم کس طرح تھے؟ ہم دیکھتے ہیں جمعے کے روز ہم تقریباً سب خطاب کرتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں, تقریر کرتے ہیں. ہم دیکھیں گے جب ہم شروع کرتے ہیں 20-30-40 آدمی ہوتے ہیں, پھر 400-500-1000 لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ تو نفاق کی علامت ہے کہ ہم اتنے دیر سے آئے اور سب سے پہلے چلے جاتے ہیں. تو ہم خوب غور کریں, تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی زمین پر, لیکن صلات کو آسمان میں. تاکہ بتانے کے لیے جب تک یہ نماز کی اہمیت دل میں نہ ہو, جب ہم دیکھیں گے بہت سے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں زکات بھی دیتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں کہ پکے سچے مسلمان ہیں. لیکن اگر آدمی جو ہے نماز کا اہتمام کرے تو نماز کے اندر وہ خصوصیت ہے کہ تمام شعبے دین کے جو ہے زندہ ہو جائیں گے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اور پھر عقلی طور پر لوگ پوچھتے ہیں ہم کو, غیر مسلمان تم لوگ کیوں 5 وقت پر کی نماز پڑھتے ہو؟ تو اس کی آسان مثال ہم دیتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قوت خمسہ کہ ہم کو عطا کی, اور ہم دیکھتے فجر کی نماز فرض کی نماز کروں تو وہ 2 رکعت. تو یہ قوت ہے ہمارے لامی صاحب جو ہے ہاتھ کی جو ہے وغیرہ جو ہے. تو ہم کسی چیز کو مس کرتے ہیں تو یا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. ظہر کی نماز ہم 4 رکعت کرتے ہیں تو قوت شام ماں کوئی اچھے ہو مطلب خوشبو ہو یا بدبو ہو تو چاروں طرف سے جو ہے آدمی اس کو احساس کرتے ہیں. پھر عصر کی نماز 4 نماز تو کانوں کی جو ہے قوت سامعہ کی جو ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم چاروں طرف سے اذان ہو کوئی اور آواز ہو ہم سن سکتے ہیں. پھر جو ہے ہم مغرب میں 3 رکعت ادا کرتے ہیں, قوت بصر اللہ تعالیٰ نے آنکھوں عطا فرمائے تو پھر ہم تینوں طرف دیکھ سکتے ہیں, دائیں بائیں آگے پیچھے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. اور پھر چوتھے جو ہے عشاء کی تو اس میں قوت غائی کا جو بھی چیز ہو مشروب ہو یا متعوم ہو تو ہم دیکھتے ہیں سالڈ ہو لکوڈ ہو تو اس میں جو ہے یا تو میٹھا ہے یا کڑوا ہے یا نمکین ہے یا کھٹا ہے. تو اس طریقے سے عقلی طور پر بھی انسان اپنے رب کو یاد کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بہت کچھ نوازیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخری 2 آیت نازل فرمائی, مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر, یہ معراج کے موقع پر, صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ آخری 2 آیت جو ہے سورہ بقرہ کی, اس کی فضیلت کیا ہے؟ امام حاکم نے مستدرک میں ایک عجیب روایت لائے, فرمایا مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ ختم سورۃ البقرہ بآیتین, اللہ جل وعلا نے سورۃ بقرہ کو ختم فرمایا یہ 2 آیتوں کے ساتھ, آمن رسول فانصرنا وقوم الکافرین تک. اور یہ آیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جعلہ تحت کنزہ من کنزہ تحت العرش, اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو لی وہاں اپنے خزانے سے جو کہ عرش کے نیچے, فاعطانیہما, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے عطا کی. تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے امت؟ آپ ان 2 آیتوں کو حفظ کرو, وعلموہما نساءکم وابناءکم, آپ اپنے گھر والوں کو اولاد کو یاد کراؤ وہ حفظ کرے اس کی, فانہما قرآن ونور ودعاء, کہ یہ تو قرآن شریف کی آیتیں ہیں اس میں دعا بھی ہے نور بھی ہے. تو دیکھیے ہم ہر ایک کم از کم یہ تو کوشش کریں کہ یہ دو آیتیں ہم حافظ بن جائے, اس کی اولاد کو سب کی اس کی تربیت ترغیب بھی دیں. حدیث بخاری شریف کہ من قرأهما فی لیلۃ کفتاح, جس نے رات میں ان دو آیتوں کی تلاوت کی تو وہ کافی ہوں گے ان کے لیے. لوگ کہتے ہیں آج کل ہم کو نیند نہیں آتی, عجیب عجیب خوابیں آتی ہیں, تو یہ دو رکعت آیتیں پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل سے آدمی مالا مال ہو جائے گا. اور پھر تیسری فضیلت جو ہے, اللہ جل وعلا نے فرمایا اے نبی محمد مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی امت کو خوشخبری دیجئے کہ ان کے لیے جنت ہے جس نے کفر اور شرک میں مبتلا نہیں ہوئے اور ایمان اسلام کے ساتھ جو ہے وفات ہوگی. تو دیکھیے یہ تین خوشخبری ہے, ہدایہ اور عطایہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا. تو ہم جو ہے لوگوں کے سامنے بتائیں کہ دیکھیں یہ مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے, فلسطین کا مسئلہ ہے, کبھی بھولنا نہیں. جتنے بھی یہ لوگ مکاری کرتے ہیں فریب کرتے ہیں, ایک چیز میں جلدی عرض کروں, حضرت کو بھی اور مولانا برہان صاحب بھی انشاءاللہ باتیں کریں گے. آپ دیکھیں کہ یہ زمانہ جو ہے مکاری کا ہے فریب کا ہے, ہم سب جانتے ہیں. ہمارے ملک میں ایک واقعہ پیش کروں جلدی, یہ قادیانی نے اعلان کیا کیپٹان میں ابھی ایک دو ہفتے پہلے کہ انہوں نے تجدید کی اپنے دفتر کی. تو دیکھیے ہمارے ملک میں کتنے فتنے جو ہے یہاں مرکز بن گئے, شیعوں کا مرکز, قادیانی کا مرکز, آغا خانی کا مرکز, سب ہمارے سامنے جو ہے. تو یہ فرق باطلہ جو ہے, ہم جو ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل علم ہے, علماء ہے, یہ ہے, تو لوگوں کو اس کی آگاہ بھی کرنا ہے. وہ ہم جب پڑھتے تھے حضرت کے پاس کراچی میں, ہم نے خوب دیکھا حضرت علامہ بن نوری رحمہ اللہ رئیس تھے یہ قادیانیوں کے خلاف, اور یہ خود ہمارا واقعہ ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا 1974 رمضان میں یہی شیخ عبدالحلیم محمود تشریف لائے, وہاں پر جو ہے اس وقت پاکستان کی حکومت بھٹو نے اعلان کیا کہ یہ لوگ جو ہے قادیانی اقلیت ہے. تو پھر کیا ہوا, یہ شیخ عبدالحلیم محمود خود تشریف لائے, ہم تو بس شروع شروع کے زمانہ تھا, عربی بھی نہیں جانتے تھے. تو مجمع البحرین ہو گیا وہاں پر حضرت نوری رحمہ اللہ اور شیخ عبدالحلیم محمود. شیخ عبدالحلیم محمود نے فرمایا شیخ یوسف بن نوری رات کو زیارت ہوئی مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر شیخ یوسف بن نوری کو مبارکبادی پیش کرنا میری طرف سے جو کام اس نے کی قادیانی کے خلاف. دیکھیے یہ بشارت دنیا میں. لیکن بات کرنے کی ایک اہم بات, معتبر ذرائع سے ہم کو پتہ چلا حضرت بن نوری کی آخری حالت جب حضرت اسلام آباد میں تھے, تو اگر جو ہے آپ کو صحیح پتا ہو ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے زہر پلایا حضرت علامہ بن نوری کو. تو یہ سب کچھ ان کی شرارت, کتوں کو پھانسی دینے والا قادیانی, صدام حسین کو پھانسی دینے والا اس وقت یہ شیعہ لوگ تھے. تو یہ لوگ جب ہم فرق باطلہ کے مقابلہ کریں گے تو ہم ایسے کریں اللہ تعالی پر اعتماد کرتے ہوئے توکل کر کے, لیکن یہ ہے کہ احتیاط کی بہت ضرورت ہے. یہ لوگ کوئی جو ہے حربہ نہیں چھوڑیں گے ہمارے خلاف, تو اس وجہ سے امت سے, بھائیوں سب سے, علماء اکرام سے سب سے جو ہے درخواست ہے حرمین شریفین کے لیے خوب دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شیعوں کی قبضے سے بچائے, مسجد اقصیٰ کو صہیونیت اور یہودی کی حفاظت سے, ان کی تدبیر سے بچائے. اور ہم جو ہے خود یہ سوچیں کہ جتنے بھی فرق باطلہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں ان کے خلاف, پھر ہمارا بھی معراج ہو جائے گا. اللہ تعالی جو ہے عزت عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وآخر دعوانا ان
العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبعد, محترم و معزز محبوب حضرت مفتی صاحب، سینئر علماء کرام، ریسپیکٹڈ فرینڈز، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Most definitely not worthy of saying anything except for this intention that our rectification and islah takes place in the compassionate gaze of our beloved and respected seniors, and also through the barakah and the blessings of speaking about the kalam of Allah Ta'ala, our many sins inner as well as outer can be forgiven, and that our rectification and islah takes place. The objective of such majalis and sitting in the company of our seniors, primarily over and above the pleasure, the love of Allah Ta'ala, primary objective is that, Ya Allah, the many, many weaknesses I have, the many sins that I have inner as well as outer, that they be rectified. We know that in guna and in sin there are two types, the apparent as well as the subtle and the inner. Allah Ta'ala commands, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Refrain and stay away from all sins, be they apparent or be they subtle, or the inner sins, the outer sins we are well aware of, the inner sins, spiritual diseases and maladies such as ascribing partners to Allah Ta'ala, this has relation to the belief to the inner self, doing things for name, fame and show known as riya, doing it that I may hear my praises known as summa, doing it so that people may praise me and that I may, we do it sometimes feeling myself to be better than others, pride, arrogance, jealousy, malice, hatred, rancor, ill feelings, a long list of detrimental inner sins. So by the barakah of sitting in the company of our seniors and taking their guidance, one is we listen to their advices but develop and establish this ta'alluq and relationship that I have this weakness and that weakness. Our respected elders have spent time, as Mufti Sahib has spent time in the company of many, many great seniors, so they would be able to appropriately guide us regarding the spiritual maladies and diseases. In the surah recited, Surah Ikhlas, the surah that encapsulates Tawheed, which is the foundation of our deen, the oneness, the greatness of Allah Ta'ala. This is indeed a very, very great surah of the Qur'an Azeem. So much so that one occasion Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gathered Sahaba radiallahu anhu ajma'in and said that, congregate, I will read to you one third of the Qur'an. So they waited anxiously anticipating. Imagine the tilawa of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam came and read Surah Ikhlas and thereafter left. So Sahaba radiallahu anhu ajma'in thought that Nabi sallallahu alayhi wa sallam may have to leave for some urgent need and continued waiting. And then Rasul sallallahu alayhi wa sallam informed them that I had recited to you that surah, Surah Ikhlas, because it means, it encapsulates one third of the Qur'an Azeem, because the Qur'an is made up of various major subtopics: oneness, the greatness, the attributes of Allah Ta'ala, the ahkam and the injunctions of Shariat, and thirdly matters of the Akhirah. So because this surah encapsulates within itself, as brief as it is, the second shortest surah of the Qur'an Kareem after Inna A'tainaka al-Kawthar, but encapsulates such topics and themes that constitute one third of the Qur'an Kareem. Mubarak habit of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam on various occasions to read this surah to emphasize its importance, a great sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. For example, in the Fajr sunnahs, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ first, قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدٍ in the second rakat, similarly in the sunnahs of Maghrib, many a time Nabi sallallahu alayhi wa sallam in witr salah, سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ عَلَىٰ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ third rakat, قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَد. Mubarak habit of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam also in the morning and evening, Fajr and after Maghrib, to read قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَد three times, Falaq three times, Surah An-Nas three times, and mention that this is a great protection and no harm will befall a person for the one who reads them thrice each morning and evening. Other narrations speak about the other salahs, for example, Dhuhr, Asr and Isha, to read these three surahs once at least. So Allah has put great hifadat and protection, added benefit of this surah. And Mubarak habit of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, in which there is great protection and a sunnah that by and large is very rarely practiced upon, is that before sleeping to sit up on our bed, raise the hands as if in dua, read قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ فَلَقْ النَّاسِ, and Nabi sallallahu alayhi wa sallam will blow into the Mubarak hands and rub over the entire body, commencing with the head, the Mubarak face, the front part of the body, and wherever else the hands could reach, And Nabi sallallahu alayhi wa sallam do this 3 times before sleeping. And in this, Allah ta'ala has put immense barakat, blessings and protection. Similarly, we also learn further the virtue of this surah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says that the one who reads this surah from beginning to end 10 times, Allah ta'ala builds for that person a palace, a mansion in Jannah. So we only take out, it will take just about a minute probably, read Surah Ikhlas 10 times every day, a person is guaranteed investment in a palace in Jannah without any doubt whatsoever. One hadith also mentions that that person who lies down before sleeping, and try and do this occasionally, if not possible regularly, even at least once, and then read Surah, lies down on one's right side and read Surah Ikhlas 100 times, that person will enter Jannah from the right hand side of the Arsh of Allah Azza wa Jal. So this is a surah that Allah Azza wa Jal has encapsulated in it the most grand sifat and characteristics of Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala says, and the background to revelation of the surah, the circumstances under which it was revealed, where the mushrikeen had asked Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, some narrations also say that the Yahud had asked Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and therefore some mention that it was revealed in Madinah Munawwarah as well as Makkah Mukarramah. They had asked Nabi sallallahu alayhi wa sallam, صِفْ لَنَا رَبَّكَ, that tell us about your Rabb, who is your Lord, أَمْ مِنْ ذَهَبٍ أَمْ فِضَّةٍ أَمْ مِنْ زَبَرْجَدٍ أَمْ مِنْ يَاقُوتٍ, that is your Allah. And this was their concept and their understanding that deity and that which is worshipped should be a physical object that is visible, because they were idol worshippers. So tell us about your Lord, your Allah, whom you worship and you say He alone is worthy of worship. Is He made of gold or silver or rubies or pearls or emeralds? That tell us, what is He made up of? Nabi sallallahu alayhi wa sallam waited, and Allah ta'ala Himself responded to reveal the surah that Allah ta'ala is unlike any of His creation. Allah azza wa jal is far beyond and loftier than attributes and qualities that they ascribe to Allah azza wa jal. So this was revealed to introduce that who is Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala says in the surah that say to them, O Rasul of Allah sallallahu alayhi wa sallam, He is that Allah which is known as Ismul Dhat. The personal and greatest names of Allah Azza wa Jal, the word Allah, what does Allah Ta'ala mean? Literally the meaning is that that being who possesses all qualities of absolute perfection, free of any kind of deficiencies and weaknesses, who alone is the sole nourisher and sustainer of everything in existence, and whom all kinds of worship are due only to Him. So this is the meaning of the beautiful and the great name Allah, which is known as Ismul Dhat, and therefore when you do dhikr of Allah Ta'ala, we make dhikr of the specific name with this intention that the love of Allah Ta'ala penetrates our heart, and we at all times have this in our conscience. We are training ourselves that may Allah is watching me, may Allah listens to me, and that is the objective of tasawwuf. The end objective is a quality known as al-ihsan, that a person reaches a state that at all times, as they say 24/7, one has in the conscience that may Allah Ta'ala is watching me at all times. So that Allah who is ahad, who is one, who is all alone. In this one word, Ahad, Allah Ta'ala tells us that Allah is free of having any partner. Allah Azza wa Jal is free of having a wife or spouse, as some would attribute to Allah Ta'ala. Or Allah Ta'ala is free of having any kind of offspring or children. Some sects of Christianity attribute Sayyidina Isa alayhi salam is the son of Allah Ta'ala. Some sects within Judaism says Sayyidina Uzair alayhi salam is the son of Allah Ta'ala. Certain Arab tribes would say that the malaika, the angels, are the daughters of Allah Ta'ala. So Allah says that Allah Ta'ala is one, all alone, free of having a partner, free of having any kind of offspring or children. This word also negates the fact that Allah Ta'ala is not a makeup, a composition of various things put together. In Christianity there is the belief of tathleeth, that three make up the one who is worthy of worship. So Allah Ta'ala is pure of having any kind of composition or makeup. He is the one great single being. So in this one word, Allah has negated all of these qualities of deficiencies and weaknesses. Thereafter Allah Ta'ala says, Allahu Samad, Allahu Azza wa Jal is Samad. Samad literally means that great leader above whom there is no superior. So Allah Ta'ala is the most superior of all, above whom there is no other. Another meaning of Samad, such a beautiful meaning, that being who is totally independent of any need or want from any of His creation at any given moment. On the other hand, the entire creation are totally dependent on Allah Ta'ala for their every need and necessity. Even a blink of an eye, one breath, we are totally dependent on Allah Ta'ala. So Samad, that great being who is totally independent of his creation and his entire creation for the every need and necessity, every split second, are totally and direly in need of Allah Azza wa Jal. So Allahu Samad, Lam Yalid, Allah Azza wa Jal has not begotten any children, Allah has no offspring. From here once again negation that Allah Ta'ala has any kind of children or offspring. Because if one literally or if one thinks of it intellectually, when you say, if a person for argument's sake hypothetically has to say that Allah has offspring, na'udhu billah, it would mean that there is another who is like Allah Ta'ala, because a child is like the father. So Allah Azza wa Jal is pure of any of his creation being like him and resembling him in any way whatsoever. So Allah Azza wa Jal, furthermore, walam yulad, and neither was Allah Ta'ala begotten to anyone, Allah was not born to anybody. Because if a person ascribes to such a belief, it would mean that Allah, his existence had come at a certain point. Whereas we know one of the great qualities of Allah, Allah is Qadim, and Allah Ta'ala is Azal. Allah Ta'ala is the one who was always in existence. There was never a beginning point to Allah Ta'ala's existence, as there will never be an end to the being of Allah Ta'ala. So Allah does not have any offspring, and neither was Allah Ta'ala begotten and born to anybody. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. And lastly Allah Ta'ala says, there is no one who resembles, no one who is equal, no one who is like Allah Azza wa Jal in any manner whatsoever. As Allah Ta'ala says, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, that there is nothing that resembles and is like Allah subhanahu wa ta'ala in any way whatsoever. So this great being, Allah Ta'ala, is free of partnership, of having offspring, of having qualities of weaknesses and deficiencies. Allah Ta'ala cannot be attributed that He is, na'udhu billah, like a human being, tashbih, tamthil, tajseem. Allah Ta'ala is like a human being or resembles a human being any manner whatsoever. Allah Ta'ala's qualities are those of perfection, far loftier and superior than any of His creation. Can never be any resemblance to Allah subhanahu wa ta'ala. So that great Allah Ta'ala, the surah teaches us that we love that Allah Ta'ala, that we fear that Allah Azza wa Jal, that we should dedicate ourselves and give ourselves in totality to Allah Azza wa Jal, never compromise on the deen and the injunctions of Allah Ta'ala. Many efforts have been made. One of the great dangers of these times in the Firaq Batana, as Musa Abdul Qayyus beautifully always emphasizes upon, one of the great dangers of present times is the effort, the spread of modernism, liberalism in the name of deen, reinterpreting the commands of Allah Ta'ala. To this extent, some of them would go to say that Islam itself has to be reinterpreted. Islam should reinterpret itself. Our deen is complete. Allah Ta'ala is the most wise. Allah Azza wa Jalla is the most compassionate. And yes, most definitely, many times in adhering to deen as Allah Ta'ala has revealed it, there will be challenges. People will be called various titles. But remaining adherent to the deen of Allah Ta'ala, place our total tawakkul and dependence on Allah Azza wa Jalla under all conditions. This is one of the objectives of this surah. And there are immense virtues of having love for the surah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam was once told, a jama'at that had gone out, when they had returned, those who were there complained to Nabi sallallahu alayhi wa sallam regarding the Amir and the leader, that on the conclusion of every rakat, the Amir would lead the Salah, would read Surah Fatiha, any Surah or portion of Quran. But before Ruku would always conclude with Surah Al-Fatiha. Something we had never noticed. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asked him, that what is your reason that you do this? He says, O Nabi of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, purely for the love of the Surah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gives him the glad tidings that because of your love of this Surah, Allah Ta'ala declares His love for you. Allah loves you because you love the Surah. Another occasion, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam noticed a Sahabi reading similarly, abundantly, when being asked, why do you recite the surah abundantly, he says, purely for the love of Allah and His attributes. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, give him the glad tidings, حُبُّكَ إِيَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةِ. حُبُّكَ إِيَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةِ. Your love for the surah guarantees that because you love Allah and His attributes and qualities, Allah Ta'ala guarantees that He loves you. So Allah Azza wa Jalla give us tawfiq to take the benefit and derive lessons and Quran Azeem. The kalam of Allah Ta'ala is filled with immense blessings. Month of Ramadan also coming, we develop, this is one surah of the Quran, and we open up our hearts to the love of Quran Azim to abundantly recite. Just reading recently one of the maqulas of Azman Ashafali Thani rahimahullah ta'ala, to emphasize and we build up towards this, that the month of Ramadan is the month of Quran Kareem. Azman Ashafali Thani rahimahullah ta'ala would even go to the extent that those of his murideen who will become linked to him, if it was the time of Ramadan, he would not begin them with the normal adhkar that we should read, but would emphasize tilawat of Quran Kareem. Great, great muhaddithin, come the month of Ramadan, would even seize the teaching of hadith and dedicate it entirely to tilawat of Quran Kareem. So we love the surah, we love the Quran Azim, translate it into amal, into practice, and try and recite abundantly with the love of Allah Ta'ala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم دوستوں بھائیوں علماء کرام اس مہینے کی مناسبت سے مفتی عبدالقادر صاحب نے معراج کا واقعہ بلکہ اس واقعے کا ایک حصہ سنایا اور اس کے ساتھ ساتھ بیت المقدس اور بیت المقدس کی مسجد مسجد اقصی اس کی شان بیان فرمائی اس کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق بیان کیا اس کی فضیلت بیان ہوئی تو اس مہینے کی مناسبت سے اس مہینے میں جو بہت سارے اہم واقعات پیش آئے ہیں رجب میں جیسے رجب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سن 2 ہجری میں ہوا رجب کے مہینے میں رجب کے مہینے میں غزوہ تبوک جو بہت اہم جہاد تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اعلان فرمایا کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کس طرف جانا ہے عام طور پر دوسرے جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف بات نہیں فرماتے تھے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے اور چونکہ یہ بہت دور کا سفر تھا مشقت کا سفر تھا گرمی کا موسم تھا مسلمان مالی اعتبار سے کمزور تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرمایا ہمیں کہاں جانا ہے چندی کی اپیل ہوئی اور ابو عقیل رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے انہوں نے مزدوری کی اور مزدوری میں 1.5 کلو کھجور جمع کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا رسول اللہ یہ قبول کیجئے منافقین نے مذاق پڑھایا کہ 3.5 کلو کھجور سے کیا بنے گا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا کہ تم لوگ صحابہ کرام کے صدقے پر اعتراض کرتے ہو صحابہ کرام کے صدقے کو معمولی سمجھتے ہو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ان کا صدقہ قبول ہے اور جیسے آپ نے سنا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت کچھ دیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے 8,000 درہم ان کے پاس تھے 4,000 اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیے تو غزوہ تبوک رجب کے مہینے میں ہوا اسی طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو ایک معزز صحابی ہیں 43 میں ان کا انتقال اسی مہینے رجب کے مہینے میں ہوا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت کی علامات ان کو معلوم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہیں کرتے انہوں نے صدقہ پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے نہیں صحابہ کرام کے لئے قبول کیا کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ لیتے ہیں اور کھاتے ہیں ہدیہ پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا وہ دوسرے کو بھی دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی مہر وہ بھی دیکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی افش السلام سلام کو خوب پھیلاؤ واطعم الطعام اور خوب کھانا کھلا دو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے اور صلوا الارحام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں سے تعلق رکھو رشتہ داروں کا خیال رکھو کوئی غریب رشتہ دار ہو اس کا خیال رکھو کوئی مصیبت میں گرفتار ہو مصیبت میں اس کی مدد کرو بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جایا کرو میت ہو جائے تو اس کی میت میں شرکت کرو جنازے میں شرکت کرو دفن میں شرکت کرو وصلوا باللیل والناس نیام جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھو اس وقت کی نماز میں بہت برکت ہوتی ہے دو رکعت پڑھو اگر کچھ زیادہ نہیں پڑھ سکتے یہ بھی بہت کام کی چیز ہے اور یہ بھی آپ کی آخرت کے لیے فائدہ ہے اور جنت میں حور کے ملنے حور اور غلبان ملنے کا ذریعہ ہے تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا بھی اس میں انتقال ہوا اور اسی مہینے میں حضرت زید ابن حارث رضی اللہ عنہ 45 میں 45 میں ان کا انتقال ہوا حسام ابن زید رضی اللہ عنہ ان کا بھی انتقال ہوا رجب کے مہینے میں باپ کا بھی بیٹے کا بھی اسامہ ابن زید کا انتقال ہوا 54 میں اور زید ابن حارثہ کا انتقال ہوا 45 میں زید ابن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم ان کو اپنے باپ کی طرف منسوب کر لیا کرو تو پھر زید ابن حارثہ کہلائے اور زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ کہتے تھے تو یہ کہنا موقوف ہو گیا اس پر پابندی لگ گئی اور علماء فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت کٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ ان کی نسبت لگا دی اس لیے قرآن کریم میں کسی صحابی کا نام سوائے حضرت زید کی نہیں فلما قضا زید انہا وطورا حضرت زید ابن حارثہ کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو ان کا انتقال ہوا اسی طرح عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال بھی اس مہینے میں ہوا 101 میں وہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو بہت متقی تھے اللہ والے تھے احادیث کے عاشق تھے اور محدثین کو خط لکھتے تھے کہ آپ احادیث کو جمع کر لیا کریں دنیا سے بالکل مستغنی تھی دنیا کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا 2 سال ان کو نے حکومت کی تھی 101 میں ان کا انتقال ہوا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا بھی اس مہینے میں رجب کے مہینے میں 110 میں غالباً 110 میں ان کا انتقال ہوا. امام ترمذی رحمہ اللہ کا بھی انتقال ہوا 280 میں. اسی طرح جیسے اس مہینے میں معراج کا واقعہ ہوا, مشہور یہ ہے جیسے آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ مغموم ہو گئے اور مشرکین کی طرف سے بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کیے گئے, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں, لیکن دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے, لقد خلقنا الانسان فی کبد, اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت کے اندر ڈوبا ہوا پیدا کیا. جتنی مشقت ہوتی ہے اس مشقت کے نتیجے میں انسان مضبوط ہو جاتا ہے, پکا ہو جاتا ہے, اور پھر خوب محنت اور خوب کام کرتا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام شہزادی کی طرف فرعون کے دربار میں رہے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے دربار سے نکالا, لمبا سفر کیا پیدل, شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے, 10 سال ان کی بھیڑ بکریوں کو چرایا, انتہائی مشقت کے بعد پھر دعوت و تبلیغ کا کام ان کے حوالے ہوا. اس لیے دعوت و تبلیغ میں جو لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں اپنا خرچ کرو, اپنے پیسے, اپنی محنت, اپنے کپڑے, مسجد میں لیٹے رہو چارپائی کے بغیر, ہر قسم کا موسم آئے گا, ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا, اور ہر قسم کے دیہات میں جانا پڑے گا تاکہ آدمی مضبوط ہو جائے. جب تک مضبوط نہ ہو اس وقت تک محنت والا کام نہیں کر سکتا, ورنہ ہمیں معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے محبوب ہیں کہ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورج کی محبت. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر تکیہ لگایا تھا, سورج ڈوبا, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگایا, اور جب اٹھ گئے تو سورج غروب ہو چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر سورج ظاہر ہوا تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز قضا نہ ہو جائے. سورج کی ان سے محبت, سورج پھر ظاہر ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی. امام طحاوی نے مشکل الاثار میں روایت نقل کی ہے, چاند کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. چاند جب مشرکین نے یہ کہا کہ اے رسول اللہ, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ چاند کو دو ٹکڑے کریں ہم مان لیں گے, اس لیے کہ آپ تو دنیا کی چیزوں کے اوپر جادو کرتے ہیں, آسمان پر جادو نہیں کر سکتے, نعوذ باللہ اس کو جادو سمجھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعا فرمائی, چاند کی طرف اشارہ فرمایا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا, بخاری شریف کی روایت. چاند ان سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. بادل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. احادیث میں آتا ہے, روایات میں آتا ہے, تاریخ کی کتابوں میں لکھتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں تشریف لے گئے شام ابو طالب کے ساتھ تجارتی قافلے میں. جو راستہ شام کی طرف گیا, بازنطینی حکومت نے جو راستہ بنایا تھا وہ راستہ لوگوں نے معلوم کر لیا ہے کہ کہاں تھا. اردن کی حکومت نے اس کے لئے کمیشن مقرر کی اس راستے کو معلوم کرنے کے لئے تاکہ اس راستے کو معلوم کر لیں. وہ راستہ انہوں نے معلوم کیا اگرچہ یقین کی درجہ میں نہیں ہے. ایک جگہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ان کے ساتھ قافلے والے تھے, راستے میں ایک راہب, راہب کا مطلب دنیا کو چھوڑنے والا اور عبادت میں سب سے الگ تھلگ ہونے والا درویش, اس کو راہب کہتے ہیں. خانقاہی لائن کا آدمی, لوگوں سے تعلق نہیں رکھتا تھا. راستے میں بحیرہ راہب, لوگوں میں مشہور بحیرہ لیکن لکھا ہے بحیرہ کا لفظ نہیں ہے, بحیرہ ہے. راستے میں وہ پڑا, اس کو معلوم ہوا, وہ اترا اور پورے قافلے کے لئے کھانے کا انتظام کیا. اس سے کہا گیا تم نے کھانے کا انتظام کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا بادل کو کہ جس طرف یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑتے تھے بیٹھتے تھے, بادل انہی کی طرف مڑتا تھا. اور مجھے کتابوں سے بھی معلوم ہوا ہے, اس لئے میں نے آپ لوگوں کی دعوت کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں شریک نہیں ہوئی, اس لئے کہ وہ بچے تھے اور قافلے میں جو اونٹ وغیرہ تھے ان کے ساتھ رہے, ان کو چرا رہے تھے. انہوں بحیرہ نے کہا انہی کو لائیے, انہی کی وجہ سے تو یہ دعوت ہوئی ہے. اور یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے درخت کا سایہ ان پر پڑا, سایہ دوسروں سے ہٹ کر ان کے اوپر پڑا. یہ سب علامتیں اس نے دیکھی اور پھر ابو طالب کو مشورہ دیا کہ ان کو واپس بھیج دے, اس لیے کہ ان کی علامات, نبوت کی علامات ظاہر ہونے کی وجہ سے اگرچہ ابھی تک نبی بنائے نہیں گئے, ارحاس اس کو کہتے ہیں, لیکن ان کو واپس لے جائیے. تو ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا. تو علماء نے اس پر یہ اعتراض اور اشکال کیا, بلال تو اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے, معلوم نہیں پیدا بھی ہوئے تھے یا نہیں, بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجنا کیسے ہوا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں باقی روایت تو ٹھیک ہے, باقی روایت تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ کسی راوی سے غلطی ہوئی کہ بلال رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا, یا کوئی اور بلال ہوگا یا کوئی اور شخص ہوگا, راوی نے غلطی سے بلال کا لفظ کہا. تو کہتے ہیں کہ اگر کسی روایت کی غلط, کسی روایت میں ایک لفظ کی غلطی ہو جائے تو پوری روایت کو غلط نہیں کہنا چاہیے. جیسے کوئی ساؤتھ افریقہ کی آزادی کا قصہ سنائے کہ اس میں منڈیلا صاحب اتنے اور کترادا صاحب اتنے سال جیل میں رہے اور جیل میں کہیں 30 سال رہے, تو 30 سال کی غلطی ہوئی لیکن واقع تو غلط نہیں ہے. 27 سال کی جگہ 27 کی جگہ اگر 30 سال یا 35 سال کا ہے تو اس میں ایک لفظ کی غلطی ہوئی, پوری روایت غلط نہیں ہے. اسی طرح جیسے بعض حضرات کہتے ہیں کہ رفاعی, احمد رفاعی رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گئے اور بہت شوق اور محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس گئے اور بہت شوق سے یہ اشعار کہے, فی حالت البعد روحی کنت ارسلها, تقبل الأرض عني وهي نائبتي فهذه دولة الأشباح قد حذرت. یہ اشعار کہے فامدد یدیکا لکہ تحزابها شفتی, یہ کہا اور یہ فرمایا رفاعی نے فی حالت البعد روحی کنت ارسلها, جب میں دور تھا میں اپنی روح کو بھیجتا تھا آپ کو سلام کرنے کے لئے. تقبل الارض عنی وہی نائبتی, زمین کو بوسہ دینے کے لئے اور روح میری قائم مقام تھی, میں اپنی روح کو بھیجتا تھا خواب میں زیارت ہو جاتی تھی. فَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَذَرَتْ, یہ میرے جسم کی دولت اور حکومت آپ کے پاس حاضر ہوئی ہے, میرا جسم حاضر ہوا ہے. فَمْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْزَى بِهَا شَفَتِي, آپ اپنے ہاتھ کو بڑھا دیجئے تاکہ میرے ہونٹ بوسہ دے دیں. یہ فرمایا اور کہتے ہیں غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور انہوں نے بوسہ دیا, احمد رفاعی نے بوسہ دیا. اور اس روایت میں یہ الفاظ ہیں 90,000 آدمیوں نے, 90,000 90,000 آدمیوں نے یہ منظر دیکھا. اب اس پر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں اگرچہ اس کی سند موجود ہے اور یہ ان کی کرامت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ظاہر ہونا ان کی کرامت تھی. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے مولانا زکریہ نے اس واقعے کو البنیان المشیت کے حوالے سے نقل کیا تبلیغ نصاب میں, اور اس پر عبداللہ بن باز مرحوم رحمہ اللہ نے اعتراض کیا کہ قبر سے ہاتھ کیسے ظاہر ہوا, قبر سے ہاتھ کا قبر پھٹ گئی, حالانکہ یہ تو کرامت ہے. کرامت کا مطلب خلاف عادت, اشارے سے جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو کیا اس کے اوپر تلوار چلائی, تو خلاف عادت اسی کو کہتے ہیں جو عادت کے خلاف ہو, اللہ کی قدرت سے جو کام ہو جائے. تو بن باز رحمہ اللہ نے اس پر اعتراض کیا, اس کو بھی حضرت شیخ کی کرامت کہی ہے کہ جو لجنے کی طرف سے ان کے فتاوی چھپ گئے اور یہ اعتراض کیا, آئندہ جب چھپی تو اس اعتراض کو نکالا. یعنی یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ پھر بعد والے طباعتوں میں اور چھپائی میں اس اعتراض کو نکالا, یہ بھی حضرت شیخ مولانا زکریا کی کرامت ہوگی. تو بہرحال کہتے ہیں 90,000 آدمی اس زمانے کی مسجد نبوی میں کیسے سما سکتے ہیں, اس زمانے میں مسجد نبوی چھوٹی تھی, اس میں تو 5,000-6,000 آدمیوں کا 10,000-15,000 آدمیوں کا سمانا مشکل تھا, 90,000 آدمی کیسے وہاں سما سکے. اس کے بارے میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ واقعی کی سند تو موجود ہے اور قصیدہ بردک کی شرح میں لکھی گئی ہے, جو ہماری قصیدہ بردک کی شرح چھپی ہے تو اس کی سند تو ہے, لیکن یہ 90,000 بعض روایات میں ہے تو یہ کسی سے خطا ہوئی, 9,000 کو 90,000 کر دیا, یا بعض لوگ مبالغہ کرتے ہیں کہتے ہیں فلان کے جنازے میں کتنے لوگ تھے, کہتے 50,000, 50,000 بتلاتے ہیں. ماہرین سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں 5,000, جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں کہ کتنے میدان میں کتنے لوگ سما سکتے ہیں. جوابیت میں دماغ سے کسی چیز کی کثرت اور زیادہ ہونے کو بیان کرتے ہیں تو پھر زیادہ مبالغہ کرتے ہیں, ہوتے کم ہیں. اس لیے اختلاف ہوتا ہے, بعض کہتے ہیں فلان کے جنازے میں 50,000 آدمی, بعض کہتے ہیں فلان کے جنازے میں 40,000. بعض حضرات کچھ کہتے ہیں بعض حضرات کچھ کہتے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بادل محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت تھی پردے کے لیے اگرچہ چادر کا پردہ ہوتا تھا لیکن ایک درخت کو بلایا دوسرے درخت کو بلایا دو درخت آئے شاخیں زمین پر پڑ گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے پھر ایک درخت اپنی جگہ اور دوسرا درخت اپنی جگہ چلا گیا درخت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور جیسے میں نے سنایا تھا کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری مٹھی میں کیا ہے آپ بتلا دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتلا دوں یا خود یہ بتلا دے جو آپ کے ہاتھ میں ہے ابو جہل نے کہا یہ تو مشکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قادر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں چنانچہ ان پتھروں نے یعنی کنکریوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور ظاہر ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا پتھروں کی محبت مولانا روم نے اس کو بہت اچھی تفصیل سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا در رسولی چیست در مشتم نہان در خبرداری دراز آسمان اگر آپ رسول ہے تو بتلائیے میری مٹھی میں کیا ہے اگر آپ کو آسمان کی خبر ہوتی ہے تو یہ بتلا دیں گفت رسول پاک کی گویم بتو یا کہ ہما چیز کنت گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ چیز خود بتلا دے جو آپ کے ہاتھ میں ہے گفت ابو جہل دویم نادرست گفت رسول پاک خدا قادرست ابو جہل نے کہا یہ دوسری بات تو شاذ و نادر یہ نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قادر ہے لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ صفت اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور موتیوں کو پرویا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے محبوب حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ قربانی کے موقع پر اونٹوں کو ذبح کرتے تھے تو ہر ایک اونٹ آگے بڑھتا تھا اونٹنی آگے بڑھتی تھی بأيهن يبدأ کہ کس سے شروع کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہواؤں کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ بھی تابعداری کرتی تھی روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفسرین نے اس کو لکھا ہے افرأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل نے کہا آج تو میں ان کی پٹائی کروں گا اور ان کے گردن پر پتھر ڈالوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اتنے میں ابو جہل آیا حملہ کرنے کے لیے اور جلدی واپس بھاگ گیا کسی نے کہا کیوں بھاگ گئے کہا میرے اور ان کے درمیان میں نے دیکھا کہ آگ کی خندق ہے آگ اگر میں آگے بڑھتا تو آگ میں پڑتا تو یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنی کائنات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرمائی تھی لیکن پھر بھی جو دنیا دار مشقت کی جگہ ہے تو مشقت کرنی پڑے گی اور اسی مشقت کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دین کو پھیلاتے ہیں. تو معراج کا واقعہ مشقت کا نتیجہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت برداشت فرمائی, اس مشقت کے نتیجے میں اللہ تعالی نے معراج اور عظیم الشان معجزہ ہے معراج, اور اس میں سفر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب عجیب واقعات دیکھے ہیں ان میں ہمارے لیے عبرت ہے, ہمارے لیے سبق ہے. ایک جگہ ایک بوڑھا آیا, فرشتے نے کہا آگے گزر جاؤ. حضرت نے فرمایا کیوں؟ ہاں یہ بوڑھا شیطان ہے. شیطان کیوں بوڑھا ہے؟ آپ کے آنے کے وجہ سے اب امت پر اس کی محنت نہیں چلے گی تو یہ بوڑھا ہو گیا. جیسے غم کی وجہ سے آدمی بوڑھا ہو جائے تو یہ شیطان غم کی وجہ سے بوڑھا نظر آتا ہے. بوڑھا ہے یا نہیں بوڑھا نظر آیا. آگے دیکھا ایک بوڑھیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے فرمایا آگے بڑھئے. یہ کیا ہے؟ یہ بوڑھیا ہے دنیا. یہ دنیا آپ کو اپنی اور آپ کی امت کو اپنی طرف مائل کرانا چاہتی ہے. یہ دنیا کیوں بوڑھیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا گزرنے والی ہے. جو چیز گزرنے والی ہو وہ بوڑھے کی طرح ہے, بوڑھا گزرنے والا ہوتا ہے. بوڑھا تو جوان نہیں بنے گا, بڑھاپے کے بعد موت ہے, بڑھاپے کے بعد مرنا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے, کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو کہ زمانے میں جو چیونٹی تھی, چیونٹی قالت نملت یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون. تو چیونٹی تھی, اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا, سلیمان علیہ السلام جی آپ کے والد کا نام داؤد کیوں ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم بتاؤ, میں جانتا ہوں یا نہیں تم بتاؤ. اس نے کہا داؤد نام ہے لأنه کان یداوی جرح یداوی القلوب جراحات القلوب, اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے, زخم کی مرہم پٹی کرتے تھے. جو شرک کی وجہ سے زخمی ہے مظلوم ہے اس کی حمایت کرتے تھے, وہ مرہم پٹی کرتے تھے. مرہم پٹی جو لوگوں کی مدد کرتا ہو, لوگوں کی اصلاح کرتا ہو, لوگوں کو دین بتاتا ہو, بہت اچھی بات. پھر کہنے لگے آپ کا نام کیا سلیمان ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم بتاؤ. اس نے کہا آپ کا نام اس لیے سلیمان ہے, سلم اللہ تعالی قلبک, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل کو صحیح سالم صاف بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنات اور شیاطین کی شر سے بچایا ہے. پھر چیونٹی نے کہا آپ بتا دیجیے سلیمان علیہ السلام یہ ہوا آپ کی کیوں تابع کر دی گئی؟ جب آپ تخت پر بیٹھتے ہیں تو ہوا تخت کو اڑاتی ہے, تیز کی ضرورت ہو تو تیز چلاتی ہے, نرم کی ضرورت ہو تو نرم. جیسے ہم شہر میں چلتے ہیں تو کار آہستہ چلتی ہے, ہائی وے موٹر وے پر چلتے ہیں کار تیز چلتی ہے. اسی طرح ان کا تخت جو پلین کی طرح ہوتا تھا وہ اگر نرم چلنے کی ضرورت ہو, اگر آہستہ چلنے کی تو آہستہ اڑتا تھا, تیز کی ضرورت تو تیز, کبھی ہیلی کاپٹر کی طرح کبھی جت تیاری کی طرح. تو یہ ہوا آپ کی کیوں تابع کرائی گئی؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم بتاؤ. اس نے کہا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دنیا ہوا کی طرح ہے, ہوا آتی ہے گزر جاتی ہے, دنیا آتی ہے گزر جاتی ہے, عمر آتی ہے برف کی طرف پگھل جاتی ہے. رأیت الدہر مختلفا یدور فلا حزن یدوم ولا سرور وقد بنت الملوک بها قصورا فلم يبق الملوک ولا قصور. رأیت الدہر مختلفا یدور, زمانہ مختلف چلتا رہتا ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. فلا حزن یدوم ولا سرور, نہ غم رہتا ہے نہ خوشی رہتی ہے. وقد بنت الملوک بها قصورا, بادشاہوں نے لمبے لمبے قصر محل بنائے, فلم يبق الملوک ولا قصور, نہ بادشاہ رہے نہ ان کے محلات رہے. تو فرمایا کہ یہ یہی بات ہے. اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں اور کھیتی باڑی ایک دن میں مکمل ہو جاتی ہے, کاٹتے ہیں آرام سے. یہ کون ہے؟ ان کو بتلایا گیا یہ وہ جو اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے ہیں, جہاد کرنے والے ہیں. جہاد کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح دیتے ہیں, جلدی جلدی دیتے ہیں, زیادہ دیتے ہیں کہ روزانہ فصل پکتی ہے کاٹتے ہیں, روزانہ فصل کاٹتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ نہر میں ہے, خون کی نہر یا دوسری نہر, اور ان کے منہ میں پتھر مارتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ سود کھانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سود کی نحوست سے سب کو بچائے. بعض لوگوں کو دیکھا تانبے کے اور لوہے کے ناخن سے ان کے جسموں کو چھیلا جاتا ہے, کاٹا جاتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ جو خامخواہ غیبت کرتے ہیں. غیبت کا مطلب کیا ہے؟ میں بڑا آدمی ہوں دوسرا چھوٹا ہے, میں اچھا ہوں دوسرا برا ہے, میں ولی اللہ ہوں اور دوسرے اولیاء اللہ نہیں ہے. غیبت کا یہی مقصد ہوتا ہے. اور اگر مسئلہ سمجھنے کے لیے ہو, جیسے کوئی عورت آئے اپنے شوہر کی بات بتائے کہ وہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے, مفتی سے قاضی کے سامنے پوچھتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے, پھر وہ غیبت نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا مقصد مسئلہ سمجھنا ہے. میرا شوہر بخیل ہے, خرچہ نہیں دیتا زیادہ, تو اگر گھر میں اس کا کچھ مال پڑا ہوا ہے تو میں اپنے بچوں پر خرچ کروں یا نہ کروں, یہ غیبت میں نہیں آئے گا, اس لیے کہ یہ تو ضرورت کے درجے میں ہے. جیسے ایک عالم ایک شاعر کہتے ہیں الذم ليس بغيبة في ستة, بہرحال شاعر کو چھوڑ دیجئے, اگر ظلم کا اظہار کرے یا کسی کو ڈرانے کے لیے ہو, وہ فلان آدمی بہت برا آدمی ہے اس کے ساتھ مت بیٹھو, دیکھو وہ نشے کرتا ہے نشہ لیتا ہے تو اس کے ساتھ مت بیٹھو, تو یہ تو غیبت میں نہیں آئے گا. لیکن خامخواہ کسی کی غیبت کرنا یہ ناجائز غیبت ہے, اور ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں, تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں دیکھا, آسمانوں کو دیکھا اور قدرت کی عجیب عجیب نشانیوں کو دیکھا. اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب معجزہ ہے, اور اس معجزے کی وجہ سے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا جو ہمیں تحفہ ملا ہے اس میں اس سفر میں نماز اس نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین دو تین سطر پڑھتے ہیں بعض دفعہ بیعت ہونے والوں کو پہلی نظر میں طالب صادق پایا اور فوراً بیعت فرما لیا بعض مرتبہ کسی کو بغیر اصرار کے بیعت فرما لیا اور حضرت والا کا عمل آئندہ کے لیے مفید ثابت ہوا بعض اہل علم کو خود متوجہ فرماتے خاص طور پر جن کے اندر استعداد و صلاحیت دیکھتے ان کو اشارہ کنایہ سے ترغیب دیتے اور بیعت کی طرف متوجہ فرماتے اور جب اس میں طلب صادق پیدا ہو جاتی تو اس کو بیعت فرما لیتے اللہ تبارک و تعالی سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے بہت طالب علم اور علماء بیٹھے ہیں چیونٹی اور سلیمان علیہ السلام والا واقعہ روح المعانی لکھا ہے اور یہ تاریخی واقعہ ہے حدیث کا واقعہ نہیں اس کو حدیث نہیں سمجھنا چاہیے
لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا معبود إلا الله 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 إِلَّا اللَّهُ 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 إلا الله 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 إِنَّ اللَّهَ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله حاضري الله ناظري الله معي الله 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 صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم استغفار
درود شریف سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا مرضا إلا شفيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا غفرته ولا جاهلا إلا علمته ولا غائبا إلا رددته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هي رب كريم هم سبك غناهكم وافرما سچی توبہ اور سچی ندامت نصیب فرما اے رب کریم ہمارے مستقبل کو ہمارے ماضی سے بہتر بنا شرور اور فتنوں سے سب کی حفاظت فرما ایمان کامل کی دولت سے نواز دے ہمارے سب دنیاوی دینی حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے خیر اور برکات سے مالا مال فرما دے شیطان اور نفس کی لغزشوں سے سب کی حفاظت فرما دے ایمان کامل کی دولت سے نواز دے پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان سب کی جان مال عزت ایمان آبرو دین اولاد سب کی حفاظت فرما دے ترقی کامیابی نصیب فرما دے جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی حمایت اور حفاظت فرما دے ظالموں کو ہدایت دے دے ہدایت ان کے مقدر محنت ان کو برباد کر دے اے رب کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل نصیب فرما دے عاجل نصیب فرما دے جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں ان سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دے مولانا درویش صاحب کی صاحبزادی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کامل عاجل نصیب فرما دے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہو یا ان کا ہمارے اوپر حق ہو اے رب کریم ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دے ہر شر سے سب کی حفاظت فرما دے جتنے مسلمان مرد عورتیں وفات پا چکے ہیں ہمارے بعض دوستوں کے والد کا انتقال ہوا اے رب کریم ان کی مغفرت فرما دے جساد صاحب کی بہن کا انتقال ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے ان کی درجات بلند فرما دے ان کے بچوں کے لیے بہتر انتظام فرما دے اے رب کریم غموم اور ہموم سے پریشانیوں سے سب کی حفاظت فرما دے پریشانیوں کو دور فرما دے اے رب کریم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے اے رب کریم سب کی رزق حلال میں برکت عطا فرما دے شیطان اور نفس کی وساوس سے لغزشوں سے سب کی حفاظت فرما دے ہمارے اکابر ہمارے مشائخ ہمارے والدین میں جن جن کا انتقال ہو چکا ہے اے رب کریم ان کی درجات کو بلند فرما دے مغفرت فرما دے اور ان کی برکات اور فیوز کو ہمارے ساتھ شامل فرما دے اس ملک میں جو دینی آزادی ہے اس کو قائم اور دائم فرما دے جو مشکلات ہیں، سیاسی مشکلات، اقتصادی مشکلات، معاشی مشکلات ہیں، امن امان کے لائن کی مشکلات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب مشکلات کو دور فرما دے، اس ملک کو ہر طرح کی ظاہری باطنی ترقیات سے نواز دے، ترکی کی حکومت کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرما دے اور ان کو اصلاحات اور اچھے کاموں کی مزید توفیق عطا فرما دے، جہاں جہاں مسلمان حکمران ہے رب کریم سب کی اصلاح فرما دے، سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ایمان کامل کی دولت سب کی سب کو نواز دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق قبول فرما دے، کثرت ذکر، کثرت تلاوت اور کثرت ذکر موت کی توفیق عطا فرما دے، کثرت استغفار کی توفیق نصیب فرما دے، سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو، مرد ہو، نارینا اولاد ہو یا بچیاں ہوں، سب کو آنکھوں کی، ہماری آنکھوں کی ٹھنٹک بنا دے، ہمارے طلبہ کو کامیابی نصیب فرما دے، آنے والے امتحان میں سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کامیابی کی توفیق عطا فرما دے، اے رب کریم ہمارے ہر ذات جائز تمنا کو پورا فرما دے، ہمارے ہر جائز حاجات کو، دنیاوی اخروی حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما دے، ہمارے اکابر کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما دے، اچھی عادات، اچھی خصلتیں ہمارے اندر پیدا فرما دے، بری عادتوں سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اے رب کریم جیسے دنیا میں آپ نے ہمارے عیوب کو چھپایا ہے، آئندہ بھی ہمارے عیوب کو چھپا دے، اور جو ہمارے اندر عیوب ہے رب کریم ان عیوب سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، آخرت میں بھی ہمارے عیوب کو چھپا دے، ہر قسم کی آفات، بلیات اور مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، اور سب کو کامیابی نصیب فرما دے، سب کو کامیابی نصیب فرما دے، اے رب کریم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما دے، کثرت تلاوت کے قرآن کریم کے ساتھ مناسبت پیدا فرما دے، اور اے رب کریم تفقہ فی الدین نصیب فرما دے، تفقہ فی الدین عطا فرما دے، وصلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
Thank you. So, I'm going to ask you to go to the house of Gracias.